وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد تبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قریب لے آؤ اس کو، اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنے تک پہنچنے کا کہ میرا بندہ مجھ تک آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی سزا اور بغیر کسی عذاب کے میرا بندہ آسانی کے ساتھ مجھ تک پہنچ جائے، اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرے بندے اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ تم میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا کو اپنے اوپر لازم کر دو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تک پہنچنا یا جنت تک پہنچنا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی دریا ہو اور دریا کو پار کرنے کے لیے کشتی کا ہونا ضروری ہے، بغیر کشتی کے کوئی انسان دریا سے پار نہیں ہو سکتا. اسی طرح اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو پیارے نبی کی جو عطائیں ہیں، جو سنتیں ہیں، ان سنتوں کو اللہ نے ہمارے لیے کشتی کی طرح بنایا، بغیر کشتی کے انسان آگے نہیں جا سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، خواب میں کچھ فرشتے آئے اور ان فرشتوں نے آپس میں یہ کہا کہ یہ جو صاحب سو رہے ہیں ان کی کوئی مثال بیان کریں. ایک فرشتے نے کہا ان کی مثال بیان کرنے سے کیا فائدہ، یہ تو سو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا آنکھیں سو رہی ہیں پر ان کا دل بیدار ہے. نبی کا دل ہمیشہ بیدار ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بندے نے بہت ہی خوبصورت مکان بنایا، اور مکان جب تیار ہو گیا تو اس نے مکان کے اندر دسترخوان لگائے، عمدہ عمدہ چیزیں رکھی، نعمتوں سے بھرا ہوا مکان بنایا۔ جب مکان میں ہر قسم کی نعمتیں آ گئی تو اس نے ایک بندے کو بھیجا کہ تم باہر جاؤ اور جو تجھے ملے اس کو بلانا اور اسے کہنا کہ فلاں نے مکان بنایا اور مکان کے اندر اس نے بہت سی نعمتیں رکھی، لہذا تم جاؤ گے تو تم اس نعمت سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ جس نے جانے والے دعوت پھیلانے والے کی بات کو قبول کیا، اس کی بات پہ چلا، وہ گویا مکان میں آیا اور مکان سے ہر طرف اٹھایا، اور جس نے ان کی بات کو ٹھکرا دیا تو وہ نہ تو مکان میں آئے گا اور نہ اس مکان سے کچھ فائدہ اٹھا سکے گا۔ یہ اس سے فرشتے نے بات کہی، پھر دوسرے فرشتے نے کہا کہ تم نے جو مثال دی ہے اس مثال کو سمجھاؤ، اس کی تعویل بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی تعویل یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جنت بنائی، مکان جنت کی طرح اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جنت بنائی، اور جنت میں اللہ نے تمام تر نعمتیں رکھ دی، اور تمام نعمتوں کے رکھ دینے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا داعی بنا کر بھیجا کہ آپ جائیں اور میرے بندوں سے بتائیں کہ آپ کے اللہ نے آپ کے لیے کیا کیا بنا کر رکھا ہے، لہذا جو آپ کی بات پہ چلے گا گویا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو جنت میں داخل ہوگا وہ جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا، اور جو آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرے گا وہ بندہ جنت میں نہ داخل ہوگا اور نہ جنت سے فائدہ اٹھائے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا، آپ کی دعاؤں کو قبول کرنا اور آپ کی باتوں پہ چلنا، گویا سمندر پار کرنے کی طرح آپ کی باتوں پہ چلنا، گویا جنت میں داخل ہونے کو لازم، اور جو جنت میں گیا جنت کی نعمتوں سے فائدہ ضرور اٹھایا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، آپ کی ادا، آپ کی بات، آپ کے عمل کو کتنی اہمیت عطا فرمائی کہ اگر تم میری جنت تک آنا چاہو، میرے قرب تک آنا چاہو، میری رضا تک آنا چاہو، میری محبت تک آنا چاہو، تو ہم تجھے ایک راستہ دیتے ہیں، اور وہ راستہ یہ ہے کہ میرے پیارے نبی کے راستے پر اگر تم چلو گے تب ہی جا کر تم پورے طور پہ کامیاب ہوگے۔ روایت مشہور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر انداز میں بتاؤں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت سنائی کہ جو بندہ یقین کے ساتھ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، لیکن اس بشارت کو سنانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرے یہ دونوں نعلین ہیں، میرے دونوں جوتے ہیں، ان دونوں کو تم لے جاؤ اور جو بھی ملے اسے اس کلمے کی بشارت سنانا اور یہ جوتا وہ دیکھ لے۔ یہاں عارفین نے لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نالین دیے تھے اس نالین کے دینے میں حکمت کیا تھی، نالین کے دینے کی مصلحت کیا تھی، اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ جس طرح تم دیکھتے ہو کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل برابر ہوتا ہے، ذرہ برابر چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، دونوں برابر برابر ہوتے ہیں، اسی طرح آپ نے فرمایا، اشارہ کیا کہ تم کلمہ توحید و رسالت کو تو مانو لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی بالکل میری زندگی کے مطابق ہونا چاہیے، جیسے جوتا دوسرے جوتے سے بالکل مساوی اور برابر ہوتا ہے، تمہاری زندگی میری زندگی کے برابر ہونا چاہیے۔ اور اسی بات کو ایک دوسرے عارف نے دوسرے الفاظ میں کہا کہ جوتا جب انسان پہنتا ہے تو اس کے نشانات پڑتے ہیں، نقش قدم زمین پہ پڑتے ہیں، اشارہ کر دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تم اگر جنت میں آسانی سے پہنچنا چاہتے ہو تو اللہ کی رضا تک آسانی سے پہنچنا چاہتے ہو تو میرے نقشے پا کی تجھے اتباع کرنی پڑے گی. معلوم یہ ہوا کہ کلمہ توحید و رسالت پڑھنے والا اگرچہ جنت میں ضرور جائے گا لیکن آخرت کے ساتھ اول مرحلہ میں بالکل پہلے ہی صف میں جنت میں وہ جائے گا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقشے پا کی اتباع کر رہا ہو. اللہ تعالیٰ نے کتنی اہمیت دی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع کی اور آپ کی سنتوں کی اور آپ کی اداؤں کی, اس کا ایک مثال سے سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح نبی کی ادا محبوب ہے اسی طرح آپ کی کسی ادا کی کوئی توہین کرے, آپ کی کسی ادا کے کوئی استہزاء کرے, مذاق اڑائے, اللہ فرماتے ہیں تیرا دل چاہے کلمہ پڑھ رہا ہو تم نے میرے نبی کی ادا کا مذاق اڑایا, استخفاف کیا, تیرا ایمان ہمارے یہاں معتبر نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ فقہا نے لکھا کہ جو بندہ مصداق کا مذاق اڑائے گا, جو بندہ مصداق کو ہلکا سمجھے گا, اس کا ایمان رخصت ہو جائے گا. حالانکہ وہ کلمے سے دل سے لا الہ الا اللہ کرنے والا, قرآن کی تلاوت کرنے والا, لیکن اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں, اللہ کی محبت کو یہ گوارا نہیں, میرے محبوب کی کسی سنت اور میرے محبوب کی کسی ادا کوئی شخص اس کی توہین کرے یا کوئی شخص اس کا مذاق اڑائے بلکہ ہلکا بھی کوئی سمجھے گا, ایسے بندے کا ایمان ہمارے یہاں معتبر نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کیا حیثیت ہے اور اس کا کیا درجہ ہے. اسی بنیاد پر شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ جو اونچا پاجامہ پہنتے ہیں, ٹخنوں سے پاجامہ پہنتے ہیں, دوسرے لوگ کبھی کبھی مذاق اڑا دیتے ہیں اور اس کے لیے گرا ہوا لفظ استعمال کرتے ہیں, بہت ہی استہزاء اور مذاق والا لفظ استعمال کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے جو ٹخنے کے اوپر پنڈلی کے اوپر پاجامہ پہنتے ہیں, اونچا پاجامہ پہنتے ہیں, اس کا مذاق اڑاتے ہیں, حضرت فرماتے ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ شاید وہ کافر ہو جائے. اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی میں غیرت کو بجانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے یہاں پیارے نبی کی سنتوں کی اہمیت اور پیارے نبی کی سنتوں کا احوال کتنا اونچا, کتنا اونچا کہ اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے نبی کی کسی سنت کی کوئی مذاق اڑائے اور کوئی وہ کرے, کوئی استہزاء کرے, چاہے وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا, تمام شریعت کی باتوں کا ماننے والا ہو تو ہو, لیکن ایک سنت کی بھی کسی نے مذاق اڑا دی تو اللہ کے یہاں اس کا ایمان معتبر نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا, ان کی سنتوں کے بغیر ہم نہ تو اللہ پہنچ سکتے ہیں, نہ اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو سکتی ہے, نہ اللہ کا ہمیں خود حاصل ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا فَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تم زندگی کے جس شعبے میں چاہو, رات دن صبح و شام جس زندگی کے شعبے میں چاہو, ہمارے لیے پیارے نبی, تمہارے لیے پیارے نبی کا جو طریقہ ہے یہی طریقہ تمہارے لیے نمونہ ہے. اب اس کے بعد دیکھیے ہمارے اکابر کا انداز کیا انداز تھا کہ وہ حالات سے متاثر نہیں ہوتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ بھیجا اور کہا کہ جاؤ حالات کا جائزہ بھی لینا اور وہاں جو کچھ غلط فہمی پائی جاتی ہے اس غلط فہمی کو دور کرنا, ان کو بتانا کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں. حضرت عثمان گئے, رات میں پہنچے, اپنے چچا زاد بھائی کے ہاں قیام کیا, انہوں نے بھائی نے دیکھا کہ عثمان کے جزار وہ کنڈلی کے اوپر ہیں, اونچے ہیں, تو انہوں نے کہا بھائی کل صبح میں تجھے کافروں کے پاس تو لے جاؤں گا بات کرانے کے لیے, مگر میری ایک گزارش ہے کہ کفار مکہ اس بات کو بہت اہم سمجھتے ہیں کہ کسی کا ازار, کسی کا پاجامہ وہ رکھنے سے نیچا کا کٹا ہوا ہو تو اس کو اچھا سمجھتے ہیں, اور جس کا ازار اوپر کی طرف ہو اسے خراب سمجھتے ہیں. میری گزارش ہے کہ ہو سکتا ہے تمہاری وہ باتیں لوگ بہت ہی غور سے سنیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ اپنے پاجامے کو نیچے کر دو. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چاہے وہ ہم سے گفتگو کرنے پر تیار ہوں یا تیار نہ ہو, پیارے نبی کا پسندیدہ انداز یہ ہے کہ ازار اور لنگی اور یہ پاجامہ صرف تکنے تک نہ ہو بلکہ نصف ساق تک ہو, لہذا میں نصف ساق سے نیچے نہیں کر سکتا.
اتنے اہم کام کے لیے گئے ہوئے ہیں اور وہ امید دلاتے ہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو وہ تمہاری بات کو غور سے سنیں گے. اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کیسی حرکت رکھی ہے. حضرت شیخ احمد ہندی رحمت اللہ علیہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے تھوڑی سی اپنی کرامت دکھائی. جیسے ہی بیٹھے زمین ہلنے لگی, جیسے ہی بیٹھے زمین ہلنے لگی اپنی کرامت دکھائی. شیخ احمد مجدد سیستانی رحمت اللہ علیہ جن کے مکتوبات میں سنت کی بہت زیادہ اہمیت دکھائی گئی اور سنت پہ بہت زیادہ انہوں نے زور دیا ہے, جب انہوں نے دیکھا کہ اس بندے نے اپنی کرامت سے اپنے تصرف سے زمین کو ہلا دیا تو خادم سے کہا کہ تم ایک میری مسواک رکھی ہے, مسواک کو لے آؤ. وہ بندہ مسواک کو لے کر آیا, مسواک انہوں نے زمین پہ ایسے ڈالی, مسواک جیسے ہی زمین پہ پڑی زمین تھم گئی, ان کی کرامت ختم ہو گئی, بند ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے فرمایا اگر آپ کہیں میں اس مسواک کو سامنے کی قبرستان میں اگر پھینک دوں اور اللہ سے کہوں تو تمام کے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے, تمام کے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے, مگر یہ زمین کا ہلا دینا اور مردوں کا زندہ ہو جانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مسواک کی سنت سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سنت کی اہمیت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کی اہمیت کتنی زیادہ ہو سکتی ہے. واقعہ مشہور ہے, جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ پہنچا اور اس کا خیال یہ تھا کہ میں ذرا دیکھوں کہ اس کی زندگی میں کرامت کیا ہے. ایک منتظر رہا, اس کے بعد واپس ہونے لگا. جنید بغدادی نے پوچھا تم کیوں آئے اور کیوں واپس جاتے ہو؟ انہوں نے کہا میں تو سوچا تھا کہ آپ اللہ کے ولی ہوں گے, میں سنت دیکھنے کے لیے آیا تھا, مگر آپ کی زندگی میں ہمیں کوئی سنت نظر نہیں آئی, میں کوئی کرامت نظر نہیں آئی, میں واپس جا رہا ہوں. جنید بغدادی نے فرمایا اچھا تم یہ بتاؤ کہ کیا میری زندگی میں تم نے سنت کے خلاف, پیارے نبی کی ادا کے خلاف کوئی بھی عمل تم نے دیکھا یا کوئی عمل تم نے نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا یہ بات تم نے ہمیشہ نوٹ کر رہا تھا کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ سنت کے مطابق ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس امت کے لیے یہی سب سے بڑی کرامت ہے کہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ سنت کے مطابق ہو. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے اندر کیا کیا برکت رکھی ہے, کیا کیا فضیلت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا, آپ نے جو کہا, آپ جس طرح رہے, اللہ تعالیٰ ان سب کو عبادت بناتا چلا گیا, ان سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ثواب اور عبادت کی شان اللہ نے رکھ دی. دیکھیے ہمارے اکابر میں حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ, حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ جن کا واقعہ سے پہلے بتایا تھا, ان کے دو مخصوص شاگرد کہیے یا مرید کہیے, حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور حضرت عبد الحی رحمت اللہ علیہ. ایک دفعہ حضرت عبد الحی رحمت اللہ علیہ سے سید احمد شہید نے فرمایا اے عبد الحی اگر میرا کوئی کام سنت کے خلاف دیکھو, میرا کوئی کام سنت کے خلاف دیکھو تو مجھے ٹوک دینا. حضرت مولانا عبد الحی صاحب کتنے اونچے درجے کے تھے, انہوں نے کہا حضرت اگر میں سنت کے خلاف کوئی کام دیکھا ہوتا تو آپ کے ساتھ کیوں رہتا, میں اس دن آپ کا ساتھ چھوڑ دوں گا جس دن میں آپ کی زندگی میں سنت کو نہ دیکھوں. یہ ہمارے اکابر ہمارے مشائخ جتنے بھی گزرے ہیں ہر ایک کا عمل سنت کے مطابق ہوا کرتا تھا. آج ذرا ہمیں اپنی زندگی پہ غور کرنا ہے کہ ہم کیا اپنی زندگیوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو دیکھتے ہیں یا نہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہے, رات کے سناٹے میں آپ مصلی بچھاتے ہیں, بہت لاہو جاری کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, روتے ہیں مصلی کے اوپر. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میرے پیارے نبی اور پیارے ابا کی یہ ادا ہے, لہذا اس ادا پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے. چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصلی بچھاتی ہیں اور مصلی بچھا کر آہو زاری کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں اور آہو زاری کے ساتھ رونے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ میرے ابا اور میرے پیارے نبی کی سنت اور ان کی ادا پر میرا بھی عمل ہو جائے. تو گویا جس طرح اس زمانے میں اور ہر زمانے میں مردوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کیا، اسی طرح عورتوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کیا۔ جب بندہ سنتوں پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے انوارات اسے عطا فرماتے ہیں۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آپ نے سنے ہوں گے کہ علامہ شاطبی حج کی نماز پڑھنے کے بعد آ کے درس دیتے اور ہی فرماتے، من جاء اولاً فلیقرأ، جو بندہ سب سے پہلے آیا ہے وہ میرے سامنے پڑھے۔ آنکھوں سے اندھے ہیں مگر سنت کا نور ان کے اندر جگمگا رہا تھا۔ ایک دفعہ جب آئے تو جو بندہ جو طالب علم سب سے پہلے آیا تھا، اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس پہ غسل فرض ہو چکا تھا، آپ آئے فرمایا من جاء ثانیاً فلیقرأ، جو آج دوسری دفعہ میں آیا ہے وہ پڑھے۔ چنانچہ پڑھنا شروع کیا، طلبہ حیران، خود وہ بندہ بھی حیران جو سب سے پہلے آیا تھا، وہ سمجھ گیا ایسا میرے اوپر غسل فرض ہے۔ وہ گیا دوڑا ہوا اور اس کے بعد غسل کر کے جلدی سے آیا، جیسے ہی آ کر بیٹھا فرمایا من جاء اولاً فلیقرأ، جو پہلی دفعہ آیا ہے وہ پڑھنا شروع کر دی۔ یہ نور جو ان کو ملا حضرت علامہ شاطبی رحمت اللہ علیہ کو، جبکہ آنکھوں سے وہ اندھے تھے، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی برکت سے ان کو یہ نور عطا فرمایا۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں جس گھر کے اندر جتنی سنت زندہ ہوگی، جس گھر کے لوگ جس سنتوں پر عامل ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس گھر کو اتنا ہی نورانی بنائیں گے۔ گھر کو نورانی بنانے میں جہاں مردوں کا ہاتھ ہے، گھر کو روشن کرنے میں جہاں مردوں کا ہاتھ ہے، وہیں گھر کو نورانی اور روشن کرنے میں عورتوں کا بھی ہاتھ ہے۔ عورتیں اگر ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں تو اس کے بعد گھر میں نورانیت آئے گی، کھانے کے اندر نورانیت آئے گی۔ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل سے سوال کریں، روزانہ کم سے کم ہم لوگ اللہ کی نعمتوں کو لے کر تین دفعہ دسترخوان پہ بیٹھتے ہی ہیں، کم سے کم وہ چیزیں جس سے ہم پیٹ بھرتے ہیں۔ آج ہزاروں بندے ایسے ہیں، ہزاروں بندی ایسی ہیں جو بیماری کے بستر پہ سسک رہی ہیں، جو ایک ہی قطرہ پانی پینے کے لیے تڑپ رہی ہیں، مگر ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے کہ اس عورت کو پانی مت دینا، کیونکہ پانی اس کے لیے اس وقت نقصان دہ ہے۔ کوئی کھانا مت دینا، وہ کھانا نہیں کھا سکتی۔ تو ہزاروں بندیاں ایسی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اب اسی اللہ کی نعمتوں کو ہم روزانہ کم سے کم تین دفعہ لے کر بیٹھتے ہیں، کیا کبھی ہمیں نے سوچا، کیا کبھی ہمارے دل نے آواز لگائی کہ دسترخوان پر پیارے نبی کس طرح بیٹھتے تھے؟ کھانے سے پہلے آپ کیا دعا پڑھتے تھے؟ پہلا لقمہ کھانے کے بعد جو بڑی آسانی کے ساتھ پہلا لقمہ نیچے چلا گیا، پیارے نبی اس وقت کیا پڑھتے تھے؟ درمیان میں کیا پڑھتے تھے؟ کھانا سے فارغ ہونے کے بعد کیا پڑھتے تھے؟ اور جس وقت دسترخوان تھا اس وقت آپ کیا پڑھتے تھے؟ کیا اتنی ساری زندگی ہماری گزر گئی، اتنے ان گنت لقمے ہم اللہ سے کھا چکے، پیارے نبی کے فرمان کے مطابق ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ کے ہزاروں نعمتیں ہم استعمال کر چکے، مگر اپنے دل سے ذرا پوچھیں کیا کھانے کے وقت میں ہم نے کسی سنت کی فکر کی یا سنت کی فکر نہیں کی؟ آج کی گفتگو کا خاص یہ ہے، کم سے کم ہم اپنے کھانے کے جو اوقات ہیں، کھانے کا جو وقت ہے، وہ وقت میں ہم اس بات کی کوشش کریں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق عمل کریں۔ جب بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نبی کی برکت سے اسے ہر قسم کی برکت بھی دیتے ہیں اور اسے نجات بھی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ذرا غور سے سنیں، ہماری مائیں سنیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ تھا جو فرعون کے محل میں جا کر جب مجمع لگتا، موسیٰ علیہ السلام کا کارٹون بنتا، مذاق اڑاتا، ساقی پہنتا، مزہ لیتا، ڈبا پہنتا، اور وہ اس خاص انداز سے داخل ہوتا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی اللہ کے بندے کے پاس اللہ کی بات پہنچانے جاتے، اسی انداز میں جاتا اور اسی انداز میں خطاب کرتا جیسے موسیٰ علیہ السلام خطاب کرتے تھے۔ وہ ایک کارٹون بنتا تھا اور پورا مجمع ان کو دیکھ کر ہنسا کرتا تھا، یہی انداز ہوتا تھا۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کا کوئی مذاق اڑائے اس انداز میں تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پتا چلتا کہ فلاں بندہ میرا مذاق اڑاتا ہے، دل ٹوٹتا تھا۔ لیکن عجیب سی بات ہے، کچھ دنوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے مذاق اڑانے والے انسان کا انتقال ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بندہ تو جنت میں پھر رہا ہے، وہ بندہ جنت میں پھر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حیرانی ہوئی اور کہا پیارے اللہ اس نے تو میرے دل کے چلنے کر دیے تھے اور میرے دل کو بڑا زخمی کیا تھا, میرا مذاق اڑاتا تھا, آپ کے دین کا مذاق اڑاتا تھا. پیارے اللہ نے کہا اے موسیٰ تیری بات بالکل صحیح ہے سچ ہے, مگر اس کی ایک ادا مجھے پسند آ گئی کہ جب وہ فرعون کے دربار میں آتا تھا اور تمہارے لباس میں آتا تھا, تمہارے عصا اور تمہارے چھاتے میں آتا تھا, مجھے بڑی غیرت آئی کہ جو میرا بندہ میرے نبی کی شکل و شباہت بنا کر آئے, چاہے نیت کچھ بھی ہو, مجھے غیرت آئی کہ میں اسے جہنم میں ڈال دوں. میں نے مرنے سے پہلے اسے ایمان دیا اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو جنت دیا تاکہ میرے نبی کی مشابہت اختیار کرنے والا جہنم میں نہ جائے. جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نبی کا صرف لباس اختیار کرنے والا اللہ کے یہاں مقبول بنایا جا سکتا ہے, ہمارا آپ اللہ کی بارگاہ میں اگر اسی جذبے کو لے کر رہے کہ پیارے اللہ ہوتا تو کچھ نہیں ہے مگر یہی چاہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگیوں میں لائیں, اپنے گھروں میں لائیں, تو جو اللہ اس بندے کو ایمان کی دولت دے کر جنت میں پہنچائے گا تو اللہ ہمیں اور آپ کو اپنی محبت لے کر اس دنیا سے اٹھائے گا. جس اللہ نے اسے جنت میں پہنچایا وہ اللہ ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے ہمیں جنت کا نظارہ دکھا دے اور جنت میں پہنچا دے. اس لیے ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے, ہمیں یہ پختہ ارادہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی سنتوں اور اللہ کے فرمان اور پیارے نبی کی سنتوں پر ہم ضرور سے ضرور عمل کریں. جو عمل کرتا ہے کی جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کوتاہیوں پر ہم ندامت اختیار کریں. بصیر رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی ہے, حضرت بصری نے قرآن کریم کی ایک آیت بڑی آہ و زاری کے ساتھ اور بڑی دلسوزی کے ساتھ انہوں نے پڑھا, الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا یا ابھی بھی ایسا وقت نہیں آیا ان کا دل نرم پڑے اور وہ اللہ کے ذکر میں لگ جائیں. ایک نوجوان کھڑا ہوا, اس نے کہا حضرت کیا میری مغفرت ہو سکتی, کیا میری غفلت بھری زندگی کو اللہ معاف کر سکتا ہے, کیا میں نے اب تک جو کچھ چھوڑا کیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا؟ حضرت حسن نے کہا ہاں اللہ معاف کر دے گا اگر تم خدا کے سامنے جھک جاؤ. جس آہوزاری کے ساتھ انہوں نے کہا فوراً وہ بندہ نوجوان بے ہوش ہو کر گرا. حضرت حسن بصری دوڑے ہوئے آئے, اس کو ہوش میں لائے, پھر اس نے پوچھا کیا میرے اللہ اس بڑی زندگی کو معاف کرے گا؟ آپ نے کہا ہاں اللہ معاف کر دے گا. پھر اس کے بعد اس نے کہا پیارے اللہ اگر آپ میرے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں, میرے احکام جو چھوٹے ہیں, پیارے نبی کی سنتیں جو مجھ سے چھوٹی ہیں, اگر آپ مجھے معاف کر دیتے ہیں تو پیارے اللہ جب اتنے کریم ہیں آپ ہمارے سارے حضرت کو معاف کر سکتے ہیں تو اس کرم کا واسطہ دے کر کہتا ہوں مجھے تین چیزیں اور دے دیجئے. اے اللہ مجھے وہ قوت حافظہ دیجئے, مجھے وہ ذہانت دیجئے کہ جب قرآن دیکھوں تو مجھے قرآن یاد ہو جائے, مجھے وہ آواز دیجئے کہ جب میں اس آواز سے قرآن کو پڑھوں تو آپ کے بندوں کے دل پر وہ آواز گرتی رہے, اور مجھے رزق حلال دیجئے. تصریح فرماتے ہیں اس بندے نے پچھلی زندگی سے توبہ کرتے ہوئے یہ تین دعائیں کی تھی, اللہ تعالیٰ نے وہ تینوں دعائیں اسے عطا فرما دی. جب اللہ تعالیٰ غفلت بھری زندگی سے توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں, آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر اللہ کے حضور توبہ کریں کہ اللہ جتنی سنتیں چھوٹی ہیں, احکامات ٹوٹے ہیں, اللہ ان تمام سے ہم توبہ کرتے ہیں اور وہ نعمتیں عطا کرتے ہیں. یہ گنہگار نوجوان نے حضرت کی مجلس میں توبہ کرتے ہوئے مانگا تھا, اللہ ہم نے بھی گناہ کر کر کے اپنے حافظے کو ختم کر دیا ہے, اللہ ہم نے گناہ کر کر کے اپنی آواز اور اپنے دل کو خراب کیا ہوا ہے, اللہ ہم نے روزی کا بھی خیال نہیں کیا. جب ہم اپنے اللہ کے سامنے یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ ہمیں سنتوں کی توفیق سے فرمائیں گے اور ہمیں وہ تین دعائیں اللہ نصیب کریں گے جو تین دعائیں مانگی گئی تھی. تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے اللہ کے حضور جھک جائیں, پوری توجہ لگا دیجیے اپنی دل کی طرف. ایک بندہ پہاڑ توڑنے کا ارادہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے, ہم اپنے دلوں کو توڑنا چاہتے ہیں, دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں مگر ہمارا دل نرم نہ ہو, یہ کیسی بے قدری ہے. لہٰذا تھوڑی دیر کے لیے اپنی دل کی طرف متوجہ ہو جائیے کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے, جس اللہ کی ایک نعمت کو ہر لمحہ کھاتے پیتے رہے, نہ شکریوں کے ساتھ سنتوں کے خلاف اسی اللہ کے سامنے حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں میرے پیارے اللہ سنتوں کے چھوڑنے پر ہمارا دل جو سخت ہو گیا اسی دل کو نرم کر دیجئے.
हवा ओ हिर्स वाला दिल बदल दे, हवा ओ हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। ख्याल ही नहीं होता कि हम किस मुकाम पर हैं और हमारी जिंदगी में सुन्नत छूट रही है। हवा ओ हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे। मेरे अल्लाह, हम तो दिल नहीं बदल सकते, नेकियों के जरिए सुन्नतों के जरिए दिल तो नहीं बदल सकते, मगर मेरे प्यारे अल्लाह आप तो बदल सकते हैं। क्या कहता है, अम्मी कपड़ा मुझे खुदा हो गया, माँ कहती कपड़ा बदल दे बेटा, कहता मुझे निकालना तो नहीं आता। प्यारे अल्लाह, हमने दिल तो बहुत किए हैं मगर दिल को बदलना नहीं आता। अल्लाह आप ही अपने फजल करम से दिल को बदल दीजिए। बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे, बदल फरमा दिल बदल दे। मेरे अल्लाह, हम ये नहीं कहते कि आप मेरे साथ अदल का मामला कीजिए, अदल का मामला करेंगे दिल सड़ा हुआ है। मेरे अल्लाह, अदल का मामला कर दीजिए। सुनू मैं नाम तेरा धड़कनों में, सुनू मैं नाम तेरा धड़कनों में, खुदाया रहम फरमा दिल बदल दे। खड़ा हूँ तेरे दर पर दिल शिकस्ता, खड़ा हूँ तेरे दर पर दिल शिकस्ता, रहूँ क्यों दिल शिकस्ता दिल बदल दे। محمد صلی اللہ علیہ سیدنا محمد والا آل سیدنا محمد وبارک وسلم جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ سے کریم بڑے گنہگار خطاکار ہیں۔ اے اللہ، ہم تو سنتوں کی باتیں سننے والے ہیں مگر عمل میں بڑے کھوتا ہے۔ رب کریم، اگر آپ نے کہہ دیا کہ ہمارے نبیوں کی کتنی سنتوں پر عمل کیا ہے، جس نبی نے تیرے خاطر کہتے، جس نبی کے قدم پر تیرے ہاتھ روشنی ڈالی گئی تھی، جس نبی کے دانت توڑے گئے تھے تیرے خاطر، نبی کو ہم مانتے ہیں، نبی کی باتوں کو پڑھتے ہیں، اگر خدا کی کھانے کی کتنی سنتوں پہ عمل کرتا رہا، کم سے کم میری نعمت کے تو سنت پر عمل کیا ہوتا۔ میرے اللہ، معاف فرما دیجیے ہمارے نیازین کو، معاف فرما دیجیے نیازین کو۔ میرے اللہ، اگر نبی نے ہم سے پوچھ لیا کہ میرے جامع کوثر پینے والے، میرے سامنے آ کر حوض کوثر سے جام پینے والوں ہو، سنت پر عمل کرتے تھے، جب میں کریم ہمارے لیے پانی کا خطرہ بھی مشکل ہو جائے گا۔ اے میرے مولا، معاف فرما دے، مولا معاف فرما دیجیے، کرم کا معاملہ کر دیجیے، رحم کا معاملہ کر دیجیے۔ اے میرے مولا، بستی کے زمانے میں جن کے پاس ایک اللہ کا معاف کا بندہ آیا، بڑا گنہگار تھا، بڑا بدنام تھا، لیکن جب اس کو آپ نے ہدایت دی ہے، مولا آپ نے معاف بھی کیا، تین دن کی سزا بھی دے دی ہے۔ مولا، ہم سب آپ کے حضور معافی مانگتے ہیں اور سنت کی نعمت عطا فرما دیجیے، رب کریم سنت کی نعمت عطا فرما دیجیے، رب کریم قوت حافظہ عطا فرما دے، یا اللہ زبان و دل میں حفظ عطا فرما دے، رب کریم حفظ عطا فرما دے، معاف فرما دیجیے مولا، معاف فرما دیجیے مولا۔ اے میرے مولا، بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطاکار ہیں، کریم سارے نبی کے سامنے جب ہمارا عمل پیش ہوتا ہوگا، نمازیں پیش ہوتی ہوگی، نماز بھی سنتوں سے خالی، مولا وضو بھی سنتوں سے خالی، مولا ہر عمل سنت سے خالی، سب سے کریم پیارے نبی کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا۔ آپ فرماتے ہوں گے، اے میرا امتی، کم سے کم یہی سوچ لیا ہوتا کہ تیرے خاطر ہم نے تیرے خاطر ہم نے بھوک برداشت کیا تھا، چار چار دن ہمیں لقمے نہیں ملتے تھے، مگر تیرے خاطر میں ایمان کو پھیلاتا رہتا تھا، کفار ہمیں تانا دیتے تھے۔ سب سے کریم، ہمارے نبی کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اے میرے مولا، ہمارے پیارے نبی کے روح پر خوش فرما دیجیے، مولا خوش فرما دیجیے، یا اللہ آج سے ہمیں ہمت عطا فرما دیجیے، آج سے ہمت عطا فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، یہ نیا سال ہے، یا اللہ نئے سال میں نیا ارادہ دے دیجیے، مولا نئی قوت دے دیجیے، یا اللہ نیا حوصلہ دے دیجیے کہ ہم سنت والی زندگی گزارے۔ یا اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے دفعہ میں ہمیں سنت پر چلنا آسان فرما دے، ہمارے ہر گناہوں کو معاف فرما، ہم کی بھی تمام دعاؤں کو قبول فرما، رب کریم قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔